من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان کہ اس نے ہمیں دین مبین دیا. یہ دین ہمیں بہت زیادہ مشقت کے بغیر مل گیا ہے. پچھلوں نے اس دین کے لیے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں, ہم نے کچھ زیادہ زحمت نہیں اٹھائی. مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, مسلمان کہلائے. اہل بیت کے ماننے والے گھر میں پیدا ہو گئے, ان کے ماننے والے کہلائے. جنہوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں اور جو ابھی بھی اٹھا رہے ہیں, وہ اس کی قدر ہم سے زیادہ جانتے ہیں, وہ اس کی قدر جانتے ہیں, اس پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں, واقعاً چاہتے ہیں. دیکھیں اس دین میں مختلف چیز کیا ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے, ایک ڈیڑھ مہینے پہلے میرے خیال میں, دو مہینے ہو رہے ہوں گے, پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا. وہاں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو جن کا تعلق ہالینڈ سے تھا, مسلمان ہوئیں, شیعہ ہوئیں الحمدللہ. اور جیسے ہی میں کچھ بتاتا تھا ہمارے دین میں یہ ہے, ہمیشہ ہی دیکھنے کی کوشش کرتی تھیں اگر اس پر عمل کر لوں میں تو مجھے کیا ملنا ہے. کوشش کرتی تھی ایک ایک چیز کے اوپر عمل ہو. کیوں, ساری زندگی قربان کر کے ادھر آئی ہیں, اب یہاں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی. یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ قربان کیا ہے. ماں باپ سے دور ہو گئے, خاندان سے دور ہو گئے, اپنے سارے ماضی سے دور ہو گئے, تو اب جب یہاں آتے ہیں تو چاہتے ہیں پورا بینیفٹ لیں. ہم ایسے نہیں ہیں, ہمیں شروع سے دین مل گیا ہے, شروع سے سید الشہداء کا نام مل گیا ہے, ہمیں اس کی قدر نہیں آ رہی ہے. قدر آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, اس دین کے اوپر غور کریں. دیکھیں اس دین کے اندر وہ جو چیز ہمیں بنانے والی ہے وہ کیا چیز ہے. ایک دو نقطے اس سلسلے میں عرض کروں گا اپنے موضوع سے متصل کرتے ہوئے. جز نصرت امام ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ہم نے جو موضوع لیا تھا وہ آپ کے ذہن میں رہے, ہم نے موضوع لیا تھا نصرت امام کا, کہ کربلا کے اوپر اگر غور کریں تو نصرت امام کے قانون سمجھ میں آتے ہیں, کون لوگ امام کی نصرت کرتے ہیں, کون لوگ امام کی نصرت نہیں کرتے. پہلا قانون جو بنایا وہ یہ تھا کہ اگر دنیا پرست لوگ ہوں گے وہ امام کی نصرت نہیں کریں گے, مادہ پرست لوگ, دنیا پرست لوگ امام کی نصرت نہیں کرتے. دنیا پرست لوگ کون ہوتے ہیں, جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں, آخرت کو بھلا دیتے ہیں. ابھی جو دنیا پرستی کا ٹاپک ہے یہ خود اتنا لمبا ٹاپک ہے, اس کے اوپر لوگوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے, ہم اس وقت دنیا پرستی کے اندر گڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ میرا دوسرا ٹاپک, دوسرا اسپیشلائزیشن اسلام کے علاوہ پولیٹیکل سائنسز ہے, تو میں نے اس میں اسٹڈی کی ہے ورلڈ ہسٹری کی, دنیا کی تاریخ میں اب تک ہوا کیا ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, کبھی دنیا کی تاریخ میں مادہ پرستی, میٹیریلزم اتنا نہیں تھا جتنا اس وقت ہے. کبھی اتنا نہیں آیا تھا, کبھی انسان اتنا بے وقوف نہیں بنے تھے جتنا اس وقت بن گئے. تباہ کر دیا اپنے آپ کو مادہ پرستی کی وجہ سے. اور جو برائی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دنیا پرستی میں پڑے ہوئے ہیں دین کے نام پر. ایک روایت میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. نبی ایک دفعہ ایک جگہ تشریف فرما تھے, درود بھیجے گا ان کے نام گرامی پر. اپنے اصحاب سے کہنے لگے کہ ایک وقت آئے گا جب تم لوگ امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرو گے. امر بالمعروف نہیں کرو گے, اچھائی کی دعوت نہیں دو گے, نہیں عن المنکر برے سے روکنا نہیں کرو گے. اصحاب نے کہا اللہ کے نبی یہ تو آپ نے کہا تھا کہ واجب ہے. فرمایا ہاں واجب ہے. کہا ہم نہیں کریں گے, واجب ہے پھر بھی نہیں کریں گے. فرمایا نہیں کرو گے. کہا ہم اتنے برے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا اس سے بھی زیادہ برے ہو جاؤ گے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ تم لوگ اچھائیوں سے روکو گے اور برائیوں کی دعوت دو گے. کہا اللہ کے نبی الٹا ہو جائے گا, اچھائیوں سے روکیں گے برائیوں کی دعوت دیں گے. نبی نے فرمایا ہاں ہوگا اور اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. اب اگر آپ نے یہ روایت پہلے 10 دفعہ سنی ہو شاید تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تیسرا سینٹنس کیا ہے. ظاہر ہے آپ نے سنی ہوگی. اگر نہیں سنی تو انسان تعجب کرتا ہے اس سے زیادہ برا کیا ہوگا. اچھے سے روک رہا ہے, برے کا حکم دے رہا ہے. فرمایا نہیں, اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. وہ کیا برا ہوگا؟ فرمایا جو اچھی چیز ہوگی اسے تم برا کہو گے اور جو بری چیز ہوگی اسے اچھا کہو گے. اچھا, دوسرے اور تیسرے میں فرق کیا ہے؟ دوسرے میں کہا تھا اچھے کو اچھا سمجھو گے لیکن روکو گے, تیسرے میں اس سے بھی زیادہ خراب ہو گیا. کیا؟ برے کو اچھا کہو گے, اب اچھائی کی دعوت دو گے, اپنی دانش میں امر بالمعروف کرو گے اور اصل میں کیا ہوگا؟ وہ امر بالمنکر ہوگا, کیونکہ وہ اچھا ہے ہی نہیں. بالکل ایسا ہے جیسے ہماری سوسائٹی نے مثال کے طور پر میوزک کو اچھائی میں کاؤنٹ کر لیا ہے. بچے میوزک میں اسکول میں میوزک سیکھ رہے ہیں, گھروں کے اندر میوزک سنتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. گویا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اب بچے کو مینر سکھانے کے لیے میوزک بھی سکھایا جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا, وہی ہو رہا ہے. اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. کیا سوچ کر؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, یہ اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا. یہ سب سے برا ہے. اچھا, یہ سب سے برا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو خود بخود برا کرے گا. اچھی چیز بری ہو گئی ہے, بری چیز اچھی ہو گئی ہے, تو کوئی اچھا کرنا چاہتا ہے وہ برا کرے گا, اور جو برے سے بچنا چاہتا ہے وہ اچھے سے بچے گا. سب الٹا ہو گیا, ہم لوگ اس مصیبت میں پھنس گئے. اچھا, اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ بہت سادہ کام کرنا ہوگا. اسلام کے اصولوں میں جو بنیادی ترین اصول تھے ان کو دوبارہ سوچنا پڑے گا. پھر کیا کریں؟ ایکسکیوز نہ لائیں کوئی. ہم لوگوں کے اندر ایک مشکل یہ ہے, ہر بات کے لیے ایکسکیوز ہے ہمارے پاس. مثلا فرض کرتے ہیں, ہم نے سنا ہے کہ بھائی انسانوں کو انسان سمجھو, انسانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک مت کرو. اب ہمارے پاس ایکسکیوز کیا ہے؟ ہمارے پاس ایکسکیوز یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمارے ساتھ برائی کرے گا تو ہم برا کریں گے. کس نے کہا؟ دین نے تو نہیں کہا. یہ آپ کے میرے سامنے لاکھوں انسان ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر بھوکے ہیں. دین کہتا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے کوئی بھوکا ہے, اس کا پیٹ بھرنا تمہاری ذمہ داری ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ بھوکے ہیں. ہاں, پتا ہے بھوکے ہیں, پھر بھر رہے ہیں ہم لوگ پیٹ؟ نہیں بھر رہے. کیا ایکسکیوز ہے؟ ایکسکیوز یہ ہے کہ ہم کتنوں کا پیٹ بھریں. یہ اسلام نے کہا تھا؟ یہ ایکسکیوز اسلام نے دیا ہے؟ نہیں, ہم نے دیا ہے, اور یہ ہماری عادت ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے, عذر پیش کرتا رہتا ہے. یہ ہمارے عذر ہیں. ہم سے کہا گیا سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھو. ہم نے اپنی قوم کو ایک نظر سے دیکھا, دوسری قوم کو دوسری نظر سے دیکھا. کیوں دیکھا بھائی؟ کہا وہیں اس قابل ہیں. اسلام کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس قابل ہیں. اسلام نے پھر کیوں کہا تھا سب کو ایک نظر سے دیکھو؟ ہم نے اپنے لیے رولز بنائے, اپنے لیے ایکسکیوزز بنائی ہیں. اگر کوئی جا کر چیک کرے, اب اسلام میں سے ہم نے جو کچھ ہٹا دیا ہے اس کو واپس جائے, کہ نہیں بھائی میں ایکسکیوزز نہیں لوں گا. کبھی کسی چیز کے لیے کوئی ایکسکیوز, کبھی کوئی کسی چیز کے لیے ایکسکیوز لا رہا ہے. سب کا سب کچھ نہ کچھ کر کے دین سے باہر جا رہے ہیں. نعوذ باللہ تعالی. اینڈ کیا ہوگا؟ یہ تو میں نہ کہوں اینڈ کیا ہوگا. اب جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ دین کو اپنے اندر دوبارہ زندہ کر لیں. دین کو اپنے اندر زندہ کر لیں. دین کہتا ہے جھوٹ مت بولو, فریب مت کرو, ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچو, ایک دوسرے کے لیے بھلائی کرو. انسان وہ ہے جو انسان کے کام آتا ہے. دین عدل کی دعوت دیتا ہے, انصاف کی دعوت دیتا ہے. خاص کر ہم اہل بیت کے ماننے والے, پتہ نہیں ہماری ذمہ داری کہاں تک ہے. مولا امیر المومنین کی وصیت میں سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سادہ سا جملہ. انہوں نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. اے حسن حسین, ظالم کے دشمن بن جاؤ, مظلوم کے مددگار بن جاؤ. ظالم کے دشمن بنو, کہو کہ یہ ظالم ہے, مظلوم کے مددگار بنو. یہ مت کہو میں نیوٹرل ہوں, میں ظلم میں کہیں نہیں ہوں. نہیں, کیوں نہیں ہوں کہیں؟ کس نے کہا نیوٹرل ہے؟ پہلے بیت نے نہیں کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں. پہلے بیت نے ہم سے کہا ہے کونا للظالم خصمن, ظالم کے دشمن بنو, مظلوم کے مددگار بنو. آپ کہیں گے شاید روایت صحیح نہیں ہے, نجوب البلاغہ میں لکھی ہوئی ہے. نجوب البلاغہ میں لکھی ہوئی ہے, اب کیا کروں اس روایت کا؟ اب میں نے ایکسکیوز بنائی. کیا ایکسکیوز بنائی؟ میرے بس میں نہیں ہے میں ظالم کو ختم کروں. جتنا بس میں نہیں ہے وہ نہیں ہے, جتنا بس میں ہے وہ کیوں نہیں کر رہا؟ جتنا بس میں ہے کم سے کم اتنا تو ہے کہ ظالم کو بولوں بھائی تو ظالم ہے, یہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو کر لوں, اتنا تو میرے بس میں ہے, وہ بھی نہیں کرتا کیوں؟ اب اس کے لیے بھی ایکسکیوز ہے میرے پاس. بھائی جب ساری ایکسکیوزز جمع ہوتی رہیں گی تو دین میں سے بچے گا کیا؟ اور اس دین کی خوبصورتی یہ ہے, اس دین میں سے کوئی پارٹ آپ اپنی مرضی سے نکالیں گے, نہیں معلوم آپ نے کیا نکال کے پھینک دیا. اب دیکھیں دین میں سے کیا بچے گا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے مجھے کوئی گاڑی پہ بٹھا دے گاڑی کی میکینک کی جگہ, اور مجھ سے کوئی کہے بھائی اس گاڑی میں سے کوئی بھی پرزہ نکال لو, پتہ نہیں میں کون سا پرزہ نکال لوں گا. اب گاڑی میں کیا بچے گا یہ خدا جانتا ہے. یہ ہم نے دین کے ساتھ کر دیا, اپنی مرضی سے کہا یہ ہمیں پسند نہیں اس کو نکالو, یہ ہمیں پسند نہیں اس کو نکالو. اب جو بچا اس کو کچھ نہیں پتا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیا کریں؟ جو آپ جانتے ہیں دین میں سے اس پہ عمل کریں. میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات عرض کر دوں, ہماری اور آپ کی مشکل نہ جاننا نہیں ہے, ہم بہت کچھ جان چکے ہیں, ہماری مشکل نہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی نئی چیز سکھا دوں گا. آپ ماشاءاللہ گھاگ ہیں مجلسیں سننے کے, آپ نے مجھ سے دس دس گنا بڑے لوگوں سے مجلسیں سنی ہیں, آپ نے مجھ سے دس دس گنا بڑے لوگوں سے درس سنے ہیں. آپ کے پاس اس کی کمی نہیں ہے کہ معلومات کم ہیں, میرے اور آپ کے پاس اس وقت جو مشکل ہے وہ کرنے کی کمی ہے. کیا ہمیں نہیں پتا قرآن پڑھنا اچھا ہے؟ ہمیں نہیں پتا نماز توجہ سے پڑھنی چاہیے؟ ہمیں نہیں پتا غریبوں مسکینوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ کون سی چیز نہیں پتا؟ ہمیں نہیں پتا نصرت امام کرنی چاہیے؟ سب پتا ہے, ہم بار بار دہراتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل شروع ہو جائے. اور یہ جو خاص کانٹیکسٹ ہے نصرت امام کا, یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک دو باتیں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں تاکہ تھوڑا موضوع سے ہم اور نزدیک ہو جائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کل میں نے ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں, کربلا کے واقعے کو دیکھیں, اس میں خواتین کا کردار دیکھیں. خواتین نے جب کبھی کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے, معمولاً کچھ خواتین بیچ میں جنہوں نے بڑا کردار ادا کیا. یہ جو اصحاب سید الشہداء ہیں, ان کے اندر صحابیوں میں سے ایک بڑے صحابی ہیں زہیر بن قین بجلی. زہیر بن قین, زہیر بن قین کی بڑی رسپیکٹ ہے اصحاب امام میں. انصاف سے دیکھیں زہیر بن قین کو شہادت تک ان کی زوجہ لے کر گئی ہیں. زہیر بن قین کے پاس امام کا نمائندہ آتا تھا, زہیر بن قین کوشش کرتے تھے جہاں امام رک رہے ہیں وہاں نہ رکیں, آگے والی اس منزل پہ رکیں تاکہ امام کے لشکر کے سامنے نہ آنا پڑے. بار بار یہی کام کرتے تھے, ان کی زوجہ دیکھ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے, بجائے یہ کہ جہاں وہاں رکے جہاں امام حسین رکتے ہیں آگے جا کے رک جاتا ہے. تو پوچھتی نہیں کہ تو کیا کر رہا ہے, یہ جواب نہیں دیتے تھے. ایک موقع پر سید الشہداء کا نمائندہ زہیر بن قین کے خیمے میں آیا, کہنے لگا اے زہیر تمہیں نواس رسول نے بلایا ہے. کہنے لگا تم جاؤ میں آتا ہوں. اس کو بھیج دیا, جب بھیجا تو زوجہ سامنے آ گئی. کہنے لگی تو نے کیسے جرات کی کہ یہ کہا, تو جا کہ میں آتا ہوں. آیا امام حسین کے نمائندے کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے؟ قاصد حسین کے ساتھ یہ کرنا چاہیے؟ کہا میں کیا کروں پھر؟ کہا جاؤ. کہا تجھے پتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جان چاہتے ہیں, میں ان کا ساتھ دوں گا مارا جاؤں گا. کہنے لگی کیا حرج ہے, مارا جاؤ. کوئی بیوی دیکھیے جو اپنے شوہر کے لیے ایسے بول سکے؟ کہا جاؤ مرو, سید الشہداء کے لیے مرو گے اس سے بہتر کیا ہے. کہنے لگا کہ مجھے اپنے سے کوئی خوف نہیں ہے, مجھے تیرا ڈر ہے. اب یہ سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تیرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, اگر میں مارا گیا تو کہاں جائے گی؟ اس مومنہ نے ایک جملہ کہا, کہنے لگی میں نے سنا ہے سید الشہداء کے ساتھ زینب بھی ہیں. ہیں؟ زہر نے کہا ہاں ہیں. کہنے لگی میرے لیے کافی ہیں, جہاں وہ جائیں گی میں بھی وہیں جاؤں گا. بخدا ہماری خواتین میں اگر یہ روح ہو اپنے دین کے لیے, اور ہے تھوڑی سی کم ہوئی بھی ہے, پھر ہمیں کوئی کمی نہیں ہے انصار حسین کی. پھر ہمیں ان سارے امام کی کوئی کمی نہیں ہے. اس وقت کیا مشکل ہے ہمارے سامنے, جہاں قربانی کا موقع آئے گا ہر کوئی سوچتا ہے میرا بچہ قربان نہ ہو, نہیں پھر نصرت نہیں ہو سکتی. وہ قوم نصرت دیتی ہے, نصرت کرتی ہے امامت کی جو کچھ قربان کرنا چاہتی ہے, جس کو حقیقت پتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ یہ بچے ہمارے نہیں ہیں, ہمارے امام کی امانت ہے ہمارے پاس. یہ اورینٹیشن کلیئر ہونی چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں پیسے سے شروع کیا, دولت جو کچھ آپ کے میرے پاس ہے, دنیا سے جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے, خدا شاہد ہے قرآن کریم بار بار کہتا ہے یہ ہماری امانت ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے, تم مالک نہیں ہو. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی, ہم سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں. خدا عند مطال بار بار کہتا ہے, جب بھی خدا عند مطال نے, میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے, میں قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ رکھتا ہوں, ہر آیت کے اوپر نشان لگا لیتا ہوں, اگر مجھے لگتا ہے اس کے اوپر اور غور کرنا ہے تو اس کو انڈر لائن کر دیتا ہوں. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں, ہر روز قرآن کریم پڑھیں اور پڑھیں, مطالعہ کریں باقاعدہ, کسی آیت کو دیکھ رہے ہیں اس کو کچھ اس سے کچھ سمجھنا چاہیے, اسے انڈر لائن کرنے. میں نے انڈر لائن کرنا شروع کیا ان آیات کو جس میں خدا عند مطال نے انفاق کے بارے میں بات کی ہے, صدقہ دو. دیکھا ان سب آیتوں میں ایک چیز کامن ہے, خدا نہیں کہتا اپنے مال سے صدقہ دو. غور کیجئے گا اس کے اوپر, خدا نہیں کہتا اپنے مال سے صدقہ دو. خدا ہمیشہ کہتا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے صدقہ دو. کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تم مالک نہیں ہو, میں مالک ہوں, میں نے تمہیں دیا ہے. ہو المالک, بس خدا مالک ہے. کس کس چیز کا مالک ہے؟ میرے پیسے کا مالک ہے, میرے خاندان کا مالک ہے, سب سے بڑھ کر میری جان کا وہ مالک ہے. میں نہیں ہوں, میں ہوں ہی نہیں کچھ یہاں پر. کاش ہمیں یہ توحید سمجھ میں آ جائے, ہم نصرت کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ وہ کمی ہے. اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی بعض اوقات کر رہے ہیں, عزاداری میں شرکت کر رہے ہیں, جو سید الشہداء کی توحید ہے وہ نہیں سمجھ رہے. جب توحید نہیں سمجھ رہے تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم مالک ہیں. جب ہم مالک ہیں تو ہم تو کنجوس ہیں, پھر ہم مالک ہیں تو پھر تو ہم جب مرضی آئے گی تب خرچ کریں گے. کاش ہمیں سید الشہداء کی توحید سمجھ میں آ جاتی. رزن بے قضا ایک تسلیم لامریک, اے خدایا تیرے حکم پہ راضی ہوں. کاش یہ توحید آئے ہمارے اندر پہلے. توحید کیا کہہ رہی ہے؟ تم مالک نہیں ہو, ہم مالک ہیں. کاش سمجھ میں آ جائے. پھر میں یہ نہیں سوچوں گا خمس 20% دینا ہے, کیوں دوں؟ اگر میں مجھے یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ مالک میں نہیں ہوں, تو میں کہوں گا خدایا تو نے 20% کہا ہے, سب کا تو ہی مالک ہے, مجھے 20% میں کیوں الجھا رہا ہے؟ مالک تو ہی ہے. اصل میں بھی یہی ہے. کراچی میں ایک آدمی تھا, اس کا لڑکا مجھے بتا رہا تھا, کہنے لگا میرے باپ کے پاس ٹھیک ٹھاک بلڈنگز تھیں, گھر میں پیسہ نہیں تھا. تو ایک دفعہ میں نے باپ سے کہا بھی کہ جس کے پاس ایک بلڈنگ ہوتی ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے, ہمارے پاس اتنی بلڈنگز ہیں, ہمارے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھے کیا چاہیے, جو تجھے چاہیے وہ میں دے دوں گا, باقی مجھ سے بات نہ کر. کیا لگا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, میرا باپ مر گیا. مرنے کے بعد جب میں نے اس کے اکاؤنٹس کو کنٹرول کیا تو مجھے ایک بات پتا چلی, اس نے ایک جگہ لکھا ہوا تھا, اے امام مجھے شرم آتی ہے 20 آپ کو دوں 80 اپنے پاس رکھوں, میں 80 آپ کو دوں گا 20 اپنے پاس رکھوں گا. یہ کون سا انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس کو پتا چل گیا ہے مال امام کا ہے میرا نہیں ہے. ہم 20 نکالتے ہیں کڑ کڑ کے اور باقی 80 پہ سمجھتے ہیں اب میرا راج ہے, جو چاہوں گا کروں گا. ابھی ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آیا خدا مالک ہے. بھائی مالک وہ ہے, ہم نہیں ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, طاقت جس طاقت سے بول رہا ہوں, یہ کس کی ہے؟ میری ہے, خدا کی ہے. یہ جو سانس لے رہا ہوں یہ کس سے سانس لے رہا ہوں؟ خدا سے. میں کون ہوں بیچ میں؟ کچھ بھی نہیں ہوں. یہ توحید ہے, ہم کچھ نہیں ہیں بیچ میں, سب خدا ہی خدا ہے یہاں پر. یہ بچے کس کے ہیں؟ اب یہ اورینٹیشن کا معاملہ ہے. بچے کس کے ہیں؟ بچے میرے ہیں, بس پھر گئے, ہم بھی گئے اور بچے بھی گئے. اصل میں کس کے ہیں؟ اصل میں خدا نے امانت دی ہیں. کس لیے دی امانت؟ دین پر قربان ہونے کے لیے. ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد بولوں, میری بھی چار بچے ہیں, میرے بھی چار لڑکے ہیں. خدا شاہد ہے, خدا شاہد ہے, اللہ کرے میں سچ ثابت ہو جاؤں, سوائے اس کے کہ امام کے میرے نہیں ہیں.
یہ امام کے ہیں. اگر یہ امام کا ساتھ دیں میرے بچے ہیں. نہیں ساتھ دے پائیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے پھر. اللہ کرے میں ثابت قدم رہوں. اورینٹیشن کلیئر کریں, بچے ہمارے نہیں ہیں امام کے ہیں. آپ اور میں ان کو تعلیم دے رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں, کس لیے دیتے ہیں؟ یہ سوچ کر یہ ہمارے کام آئیں گے بڑھاپے میں, یہ اپنا کیریئر بنائیں گے. نہ یہ اپنے ہیں نہ میرے آپ کے ہیں, یہ صرف امام کے ہیں. ان کی اورینٹیشن بس ایک ہونی چاہیے تھی, بیٹا تمہیں امام کا ساتھ دینا ہے, دیٹس آل. اور کچھ نہیں چاہیے تم سے. ایک آدمی مجھے جدہ میں ملا, کراچی میں پھر دوبارہ ملا, مرحوم ہو گیا بندہ خدا, عجیب آدمی. میں اس کی فضیلت پہلے بیان کر دوں. اس کا لڑکا میرے پاس آیا, علی, پتہ نہیں آج کل کہاں ہے, پاکستان سے چلا گیا تھا مجھے یاد نہیں. آیا میرے پاس, کہنے لگا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا اور وہ آپ سے کہتے تھے کہ آپ سے سیوم پڑھوانا. میں نے کہا اچھا میں پڑھوں گا. تمہارا باپ اچھا آدمی تھا مجھے معلوم ہے, مرتے دموں کوئی چیز دیکھی اس کی؟ میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا تمہارا باپ اچھا آدمی تھا, اس میں کوئی خاص بات دیکھی مرتے دموں؟ کہنے لگا مولانا صاحب عجیب بات دیکھی. یہ کراچی کی بات بتا رہا ہوں, آپ نہیں سوچے گا نجف میں ہوا ہے, تہران مقوم میں نہیں, نجف میں کہیں, کراچی میں ہوا ہے. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہنے کا مولانا صاحب میرے باپ نماز قضا نہیں کرتے تھے, مجھے نماز دیر سے پڑھنے نہیں دیتے تھے, کہتے تھے اول وقت نماز پڑھو. جس دن انتقال ہوا ہے 2 بجے کا ٹائم تھا, میں نے بابا سے کہا بابا میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. کہنے کا بیٹا تھوڑی دیر اور رک جاؤ. کہنے کا میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میرا باپ کہہ رہے تھوڑی دیر رک جاؤ. میں نے کہا بابا کیا مشکل ہے؟ کہنے کا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں, تھوڑی دیر رک جاؤ بس, پھر جا کے نماز پڑھنا. کہنے کا بابا ایسی باتیں نہیں کریں, طبیعت خراب ہو رہی ہے, میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں. ہاسپٹل میں تھے, وارڈ کے اندر. کہنے کا بیٹا اب کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں ہے, میں 14 معصومین کی زیارت کر رہا ہوں, اب مجھے کہیں نہیں جانا, اب میرا راستہ کلیئر ہے, تھوڑی دیر رک جاؤ بس میں جا رہا ہوں. اس قسم کا ایک انسان. اس آدمی کے اندر ایک خوبی تھی, بہت اچھی خوبی, ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا, مطلب کبھی ہمارے سامنے کبھی کھڑا ہے, بچہ بھی سامنے ہے, تو کہتا تھا دیکھ علی مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے, قیامت کے دن میرا سر نہ چکانا, میں سر اٹھا دینا اپنے امام کے سامنے, ایسا کرنا میں اپنے امام کے سامنے سر اٹھا کے کہوں مولا یہ میرا بیٹا ہے. یہ وہ اورینٹیشن ہے جو ہمیں چاہیے. رکاوٹ کیا ہے؟ مادہ پرستی, دنیا پرستی. دنیا بیچ میں آ جاتی ہے, دنیا ہم سے نکالی نہیں جاتی. کیا لے کر کیا دے رہے ہیں؟ دنیا لے کر جس نے ختم ہو جانا ہے, جس سے ہمیں کچھ نہیں ملنا ہے, جس نے فریب کے سوا کچھ نہیں ہے, امام کی چاہت, کوئی مقابلہ نہیں ہے. ابھی صرف ایک کام کرنا ہے, دنیا پرستی نکالنی ہے. دنیا پرستی نکال دو, اورینٹیشن کلیئر کر لو, میرا مال میرے امام کا ہے, میری شہرت میرے امام کی ہے, میری طاقت میرے امام کی ہے, میرا اولاد میری امام کی ہے, جو کچھ میرے پاس ہے میرے امام کی امانت ہے. خائن نہیں بننا ہے, خیانت نہیں کرنی ہے, امانت دکھانی ہے. جس کے اندر یہ اورینٹیشن ہے سب کچھ امام کا ہے, وہ نصرت کرے گا. اور ایک بات اور بھی بتاتا چلوں, یہاں 90% نہیں چلتا, صرف 100%. 10% بھی کسی اور کو امام قبول نہیں کرتے, 100% امام کا چاہیے. یہ بڑی مشکل ہے. اگر کوئی سید الشہداء کے پاس آیا, اس نے کہا مولا میں آپ کو گھوڑا دوں گا, میں آپ کو شمشیر دوں گا, سب سے تیز رفتار گھوڑا دنیا کا, سب سے تیز شمشیر, امام نے فرمایا اپنے پاس رکھو, ہمیں صرف خون چاہیے, جان دو گے؟ کہنے لگا نہیں. بس ٹھیک ہے جاؤ, نہیں چاہیے. ہم لوگ کربلا جیسے امتحان کے سامنے آئیں گے جب ہمارے امام تشریف لائیں گے. چھوٹا مت سمجھیں اسے, کربلا جیسا امتحان ہوگا یہاں پر. کیوں؟ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں, اللہ کے رسول نے کہا جو میرے فرزند کا اس دور میں ساتھ دیں گے میرے بھائی ہوں گے. اصحاب نے کہا پھر ہم کون ہیں؟ فرمایا تم ہمارے صحابی ہو. کہا ہم نے بدر لڑی, ہم نے احد لڑی, ہم نے حنین لڑی, ہم آپ کے صحابی ہیں اور وہ آپ کے بھائی ہوں گے. فرمایا جو میرے بیٹے کا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا. بھائی کا لقب ملے گا اس وقت. جتنا لقب بڑا ہے اتنا امتحان بڑا ہے. کون اس امتحان میں آگے آئے گا؟ میں نہیں کہہ رہا ہم نہیں آ سکتے, ہم ہی آ سکتے ہیں. لیکن قربانی دینی پڑے گی, اس طرح نہیں بات بنے گی. میں ساری دنیا پر ہستی بھی دکھاؤں, میں سب کام اپنی مرضی سے کروں گا, جو مجھے پسند آئے گی وہ کروں گا, جو پسند نہیں آئے گی وہ نہیں کروں گا, جو دنیا کا دکھاوے وہ بھی کروں گا, مادہ پرستی میں بھی نہیں. بھائی یہ سب نہیں چلے گا پھر. یہاں پہ آپ کو ہمیں امام کا بن کے رہنا ہوگا, پھر ایک زندگی میں قانون بنانا ہوگا. آج کے دن میں نے امام کے لیے کیا کیا, پوچھے اپنے آپ سے. ایک ہفتے میں امام کی نصرت کے لیے کیا کیا ہے, اپنے بزنس کے لیے یہ کیا, اپنی جاب کے لیے یہ کیا, اپنے اس کے لیے اس کے لیے کیا, یہ کیا وہ کیا, سب کچھ کر لیا, ختم کرو ایک بات, یہ بتاؤ امام کے لیے کیا کیا. میرا بچہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے, میں اسے ایک سادہ سا سوال پوچھوں گا, یہ بتاؤ اگر اس کو میں چھٹے امام کی درسگاہ میں بھیجوں کس کلاس میں بیٹھے گا, کس کلاس میں بچہ بیٹھے گا, کتنا آتا ہے اس کو دین. کیوں, وہ کیا ضروری نہیں ہے, بہت ضروری ہے. اس کے بعد کم از کم اس کے ساتھ, چلو بعد نہ بھی کہو تو کم سے کم ساتھ تو ہو, اس کے ساتھ چلے گا. ورنہ کیا ہے, ورنہ آئنسٹائن بن جاؤ ہمیں کیا فائدہ ہے, بل گیٹس بن جاؤ پیسہ کما کما کے ہمیں کیا ملنا ہے, اور کوئی نام سوچ لو, جو بننا ہے بن جاؤ, امام کی نصرت نہیں کیا پھر کیا فائدہ, کک بھی فائدہ نہیں ہے, اتنا سا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سب واضح سی باتیں, ان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ماشاء اللہ خدا تعالیٰ نے کتنی توفیق دی ہے, سید الشہداء کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو خدا کی دی ہوئی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے پروردگار نے مجھے اور آپ کو گناہوں میں نہیں رکھا, اس وقت امام حسین کے نام پہ بٹھایا. پتہ نہیں کتنے فرشتے یہاں بیٹھے ہوں گے اگر ہم خلوص سے کام کر رہے ہوں, پتہ نہیں کتنے اماموں کی دعائیں ہمیں مل سکتی ہیں ہم خلوص سے یہاں بیٹھے ہوں. ان تمام دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. میں سب کچھ کہنے کے بعد ایک بات سے ڈرتا رہتا ہوں, ایک اپنی طرف سے ایک آپ کی طرف سے. اپنی طرف سے یہ کہ یہ سب کہہ دوں اور پھر میں دنیا پرستی میں لگ جاؤں, آپ کی طرف سے یہ کہ آپ سب سنیں اور کچھ تبدیل نہ کریں, ویسے کا ویسے ہی رہتا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں عزم, یہ جو ہم 1200 سال سے غیبت کی سزا اٹھا رہے ہیں یہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بیٹھے ہیں, ہمیں رہنا دنیا میں ہے, دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے. رہنا دنیا میں ہے لیکن رہنا آخرت کے لیے ہے, اس دنیا کو تبدیل کرنا ہے آخرت کے اندر, یہ سب سے بڑا کام ہے جو ہمارے سامنے. آپ دنیا بھر کے کمائیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, آخرت میں تبدیل کرنا ہے, آخرت میں تبدیل کرنا یہ اصلی کام ہے. یہ ہم سے نہیں ہو پاتا, جب دنیا آتی ہے تو دنیا اچھی لگنے لگتی ہے. اور میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ دنیا کون ہے جس کو امیر المومنین نے کہا تھا طلقت کے ثلاثہ, میں نے تجھے 3 طلاق دی, اب میں اس سے عشق کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں دنیا امیر المومنین کی متعلقہ ہے, اب میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ تو امیر المومنین کی متعلقہ سے کیوں شادی کروں, امیر المومنین نے فرمایا تھا طلقت کے ثلاثہ, اس کا مطلب میرا دنیا داری سے رشتہ نہیں جڑنا چاہیے تھا. انتہائی نا امید شخص ہے وہ جو دنیا کے لیے کام کرے, اپنی اورینٹیشن چینج کر لیں, دنیا کے لیے نہ کریں آخرت کے لیے کریں, ہر چیز میں آخرت ڈھونڈیں, معاملہ حل ہے, ہر چیز میں آخرت ڈھونڈیں. جس دن میں نے اور آپ نے دنیا کو دیکھ کر آخرت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا, بس سب کچھ تبدیل ہو جائے گا, سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. جیسے بچوں کے سلسلے میں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اور میں جانتا ہوں ظاہر ہے کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا آپ سے, لیکن صرف ایک بات احساس کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم سب لوگ صحیح ہوتے تو امام تشریف لے آتے, اس کا مطلب ہمارے اندر کچھ مشکل ہے ابھی, ورنہ امام آ جاتے, وہ تو بیتاب ہے آنے کے لیے. بس جو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے وہ خواتین کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, خواتین اپنے بچوں کو یہ کہہ کر تیار کرنا شروع کر دیں تمہیں امام کا ساتھ دینا, یہ چاہیے بس, باقی چیزیں نہ کریں ہم لوگ, اس کو اتنی امپورٹنس نہ دیں جتنا اس وقت ہو رہا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے, تکلیف دہ بات عرض کروں جو سب جگہ ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے جو بچہ زیادہ کماتا ہے اس کی زیادہ رسپیکٹ ہے. خاندان میں چار آدمی بوڑھے ہیں، کس کا زیادہ رسپیکٹ ملے گی؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا آف کورس اس کی سے زیادہ ہوگی. کمیونٹی میں کس کی بات زیادہ چلے گی؟ جس کی عمر زیادہ ہے، جس کی سروسز زیادہ ہے؟ نہیں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. سب الٹا ہو گیا ہے، یہ نہیں ہونا تھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تھا، تم میں سب سے زیادہ کرامت احترام اس کا ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے. کہاں گیا یہ سب کچھ؟ سب ختم ہو گیا. یہ وہ صحیح کرنے والی چیزیں، ان کو صحیح کرنا پڑے گا. نہیں صحیح کریں گے ہم دنیا پرستیاں پڑ جائیں گے، پھر ہمارا امامت سے کیا تعلق رہے گا، نصرت سے کیا تعلق ہے؟ اس کو صحیح کر لیں گے ہم عزیز ہو جائیں گے اہل بیت کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک عزت ملے گی، اہل بیت کے نزدیک مقام ملے گا. الحمدللہ پوٹینشلی سب کچھ ہے ہمارے پاس، ثابت کرنا ہے. الحمدللہ سب کچھ ہے ہمارے پاس. سید الشہداء کا ذکر ہے، ان کا نام ہے. ہر قوم کو فضیلت نہیں دی ہے، ہر قوم کو موقع نہیں دیا ہے، آپ کو دیا ہے. آپ کو الحمدللہ خدا نے متعال توفیق دی، کیا پتہ آپ کو یہاں کیوں بھیجا ہے، شاید اسی کام کے لیے بھیجا ہوں کہ جو اسلام کے آئیڈیا چاہیں، اگر نہیں پہنچائے تو کیا ہوا؟ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی. اور اس دن سے بہت ڈرنا چاہیے جب خدا یہ نعمت چھین لینا، اعوذ باللہ تعالیٰ. نعمت چھیننے کا نشانی کیا ہوگی؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، ساری چیزیں نہ بتاؤں ایک ہی دن میں، یہ ہوگی کہ اولاد دین سے دور جائے گی، اولاد دین سے دور جائے گی. ریچولز رہ جائیں گے، اسپرٹ ختم ہو جائے گی. ابھی آپ احساس کر رہے ہیں ہماری محبتیں کم ہو گئی ہیں. کیوں محبتیں کم ہوئی ہیں؟ ان محبتوں کی جگہ دنیا آئی ہے. حل کیا ہے؟ دعا دیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ہر رات ایک دوسرے کو دعا دیں. آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، جمع ہونے والوں کے لیے دعا کریں، خدا یا ان سب کو بخش دے، ان کے صدقے میں مجھے بھی بخش دے. سب کے لیے دعا کریں، آپ کی محبتیں بڑھ جائیں گی. ہر ایک سوچے میں دوسرے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. دیکھیے کمیونٹی کے اندر محبت کتنی بڑھتی. سید الشہداء کے نام پہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. ہمارا برا وقت وہ ہوگا جب کسی اور چیز کے نام پر زیادہ جمع ہوں اور اس نام پہ کم جمع ہوں، یہ ہمارا برا وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق دی ہے، سب کا سب ذکر حسین کے صدقے میں. ابھی تک بھی جو چلا ہے ذکر حسین کے صدقے میں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج محرم کی تاریخیں گزرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں، آپ اور میں اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں، چین و سکون سے سوتے ہیں، جب پانی پینا ہوتا ہے پانی پیتے ہیں، نہ کوئی دشمن کا خطرہ ہے، نہ کوئی دشمن کی طرف سے پریشانی ہے. لیکن حسین کے بچے، حسین کے بچے میدان کربلا. محرم کی تاریخیں گزر رہی ہیں نا، دو محرم کو کربلا پہنچے تھے، آہستہ آہستہ تاریخیں گزر رہی ہیں. سید الشہداء نے قربانی، بڑی قربانی دی. سید الشہداء کے ساتھ ان کے اصحاب نے بڑی قربانیاں دی. علامہ نقن صاحب کو آپ جانتے تھے، علی نقوی نقی، علی نقی نقوی، معروف بنقن صاحب ہندوستان کے. مجھے یاد ایک دفعہ میں بچپن میں ان کی مجلس سننے گیا اپنے والد کے ساتھ، خدا ان کو بھی رحمت کرے. مجلس میں علامہ نقن صاحب نے مصائب پڑھے، عجیب پڑھتے تھے، بہت عجیب پڑھتے تھے، بہت دل سے پڑھتے تھے، دل سے مصائب پڑھتے تھے. مصائب پڑھے، تھوڑی دیر ادھر کی بات کی کہ سید الشہداء کے ماننے والوں نے قربانی دی، یہ کیا وہ کیا، کچھ باتیں ایسی ذکر کی. اس کے بعد ایک جملہ کہا، کہا شہادت سب کے لیے فخر تھا، وہ شہید ہوئے، یہ کہ چادر چھینی یہ کیا تھا. یہ کہ بی بی زینب درباروں میں گئیں یہ کیا تھا.
بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بہت پراسرار کردار ہے، بہت عجیب کردار ہے۔ کوہ استقامت ہے زینب کبری سلام اللہ علیہا، پہاڑ استقامت کا۔ سید الشہداء اپنی بہن کو کتنا چاہتے ہوں گے ہم کہاں جان سکتے ہیں۔ اتنا معلوم ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شادی ہو رہی تھی تب سے شرط کی دی کہ بھائی کے ساتھ کسی سفر پہ جانا چاہیں شوہر روکے گا نہیں۔ پہلے دن سے تیار ہو رہی تھیں مجھے اپنے بھائی کے لیے قربانی دینی ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا بی بی زینب نے قربانی کیا کیا دینی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہر چیز کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ اور کربلا میں بار بار کہتا ہوں جسم قربان نہیں ہوئے، عشق قربان ہوئے۔ ایک ماں کے پاس کس کس چیز کا عشق ہوتا ہے؟ ماں کے پاس جو سب سے زیادہ عشق ہوتا ہے اپنی اولاد کا عشق ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو چاہتی ہے، ماں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن بات جب اپنی اولاد کے اوپر آئے تو ہل جاتی ہے۔ اگر ہماری خواتین کو سیکھنا ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے سیکھنا ہوگا۔ شب عاشور کا ایک منظر ہمارے پاس موجود ہے، ہر خیمے میں ایک عجیب منظر تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ عجیب منظر دکھا رہا تھا۔ کیا منظر ہے؟ دو جوان ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور دونوں کو سامنے بٹھا کر کہہ رہی ہیں دیکھو بیٹا کل ماموں پر قربان ہونا، کوئی تم سے پہلے آگے نہ چلا جائے۔ ان کو سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو کل جب تم اپنے ماموں کے پاس جاؤ گے تو وہ تم سے کہیں گے تمہاری عمریں کم ہیں، کہنا ہماری ماں نے بھیجا ہے کہ مرنے سے پہلے مت آؤ، تمہیں مرتا دیکھنا چاہتی ہے تمہاری ماں۔ کون سی ماں یہ سب کچھ سمجھا سکتی ہے؟ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات۔ اپنے بچوں کو خود تیار کیا، ساری رات درس شہادت دیا، کہا کل تم نے شہید ہونا ہے، علیحدہ مت جانا، ساتھ جانا، سید الشہداء پہ قربان ہونا۔ عاشور کا دن آ گیا، عاشور کا دن آیا، بچوں کو جمع کیا، کہا دیکھو بچوں تم کو بتایا تھا نا ماموں پہ قربان ہونا ہے۔ اب ایک اور بات ہے، ایک بات یاد رکھنا، دشمن پہ حملہ کرنا پلٹ کے مت آنا، پلٹ کے نہ آنا۔ اور جو بات اور مشہور، مجھے کہ دشمن پہ حملہ کرنا دیکھو ماموں پیاسا ہے پانی پینے کے لیے مت جانا، پیاسے جان دے دینا۔ اور بچے بار بار اطمینان دلا رہے ہیں، ماں آپ مطمئن رہو ہم آپ کے بچے ہیں، ہم آپ کے بچے ہیں، ہم بزدل اولاد نہیں ہیں، ہم شجاع ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بچے ماموں کے پاس پہنچے، اب یہ غریب بے وطن سید الشہداء کی ہستی کس کس کو اجازت دے؟ جب بھی کوئی آتا تھا سید الشہداء کہتے تھے بیٹا تم مت جاؤ دوسرے چلے جائیں۔ جب بی بی زینب کبری کے لخت جگر سید الشہداء کے سامنے آئے تو کہا بیٹا تمہاری ماں تو زندہ ہے، تم چلے گئے تمہاری ماں پہ کیا بیتے گی؟ فرمایا مولا ہماری ماں نے بھیجا ہے، ہماری ماں ہمیں بخشے گی نہیں، آپ کو ہمیں بھیجنا ہوگا، ہم جائیں گے آپ کے اوپر قربانی دیں گے۔ یہ سب کچھ آسان تھا، سخت مرحلہ کب تھا؟ آپ کو یاد ہے جب علی اکبر کا جنازہ لایا گیا، زینب کبری نے ماتم کیا، جب عود و محبت کا جنازہ آیا زینب نے ماتم نہیں کیا، کہا میرے بچے اپنے بھائی پر قربان کر دیے۔ اب ماتم کرنا کیسا؟ بعض روایات کے مطابق شام کے زندان میں جب سر واپس آئے ہر سر پر ماتم ہوا، لیکن بی بی زینب نے ایک عجیب سیرت ڈال دی۔ عاشور کے دن یاد ہے آپ کو، عاشور کے اگلے دن قافلہ روانہ ہوا، ہمارے پاس روایت موجود ہے جو میں بعد میں تفصیل سے پڑھوں گا۔ جب قافلہ روانہ ہوا اور مقتل کے پاس سے گزرا، جو ہر بی بی نے اپنے آپ کو گرایا، ایک لاشے پر پہنچ
پہنچی، بی بی زینب اون و محمد کے لاشے پر رہی گئی، اپنے بھائی کے لاشے پر گئی، زندان میں سر آئے، بی بی نے سید الشہداء کے سر پہ ماتم کیا، بعض روایات کے مطابق عورتوں کو پوچھنا پڑا، رہے یہ دو بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے کیا، ان کے اوپر کوئی ماتم نہیں کرتا، آج اون و محمد کے لاشے کا دن ہے، آج یہاں تابوت اٹھے گا، آج میں اور آپ بی بی زینب کو کہیں اے بی بی آپ نے ماتم نہیں کیا، ہم آپ کے جانے سار ماتم کریں گے، اون و محمد کا ماتم ماتم ہے حسین۔